پیر 26 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نتیجہ مئی کا سلام. انڈیا سندھ تاس معاہدے یا انڈس واٹر ٹریٹی میں تبدیلی کا خواہش مند ہے. بھارتی وزیر اعظم نے اس موضوع پر اہم میٹنگ میں کیا کہا؟
اطلاعات کے مطابق آبی محکمے کے اہلکاروں سے بات چیت کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دارالحکومت دہلی میں چند وزراء اور مشیروں سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ کئی دہائیوں پرانے پانی کے سندھ تاس معاہدے کا جائزہ لیا گیا ہے. نازیہ گلزار.
سندھ تاس معاہدے پر 1960 میں دستخط کیے گئے تھے، جس میں طے کیا گیا تھا کہ 6 بڑے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کس طرح کی جائے گی. یہ جائزہ ایسے وقت لیا گیا ہے جب دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تناؤ، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اڑی سیکٹر میں فوجی بیرکس پر حملے کے بعد خاصا بڑا ہوا ہے. انڈیا ان حملوں کا ذمہ دار پاکستانی عسکریت پسند گروپ کو ٹھہراتا ہے، جبکہ پاکستان ان الزامات سے انکار کرتا رہا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنماؤں کی کال پر آج بھی کشمیر بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے. ادھر اڑی سیکٹر میں بھارتی فوج کا سامان اٹھانے والے دو افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. اڑی سیکٹر لائن آف کنٹرول سے ریاض مسرور.
گوالٹا میں آج لوگ بہت ہی مایوس تھے، کیونکہ وہاں پر دو ایسے نوجوان جو مقامی نوجوان ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ایک کا نام کبیر حسن پوسوال ہے اور دوسرے کا نام جاوید احمد پوسوال ہے. اب اس میں ہماری خاص بات یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں فوج کے ساتھ کام کرتے تھے، آرمی کے اسی بریگیڈ میں یہ پورٹر کا کام کرتے تھے جس پہ 18 تاریخ کو حملہ ہوا تھا، اور 15 دن سے یہ لوگ مسنگ ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے پورے اڑی میں اور خاص طور سے ان کے آبائی گاؤں گوالٹا میں مایوسی اور خدشات کی ایک لہر ہے.
ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرحد پار کشیدگی کے باعث فوج کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے، جس سے عام شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے. وادی نیلم سے اورنگزیب جرال کی رپورٹ.
راجہ وکیل لائن آف کنٹرول کے علاقے 8 مقام میں مقامی سطح پر ہوٹل چلاتے ہیں. ان کے مطابق وادی نیلم میں پاکستانی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سرحد کے دونوں اطراف بڑھتی فوجی کشیدگی نے ان کے کاروبار کو متاثر کیا ہے.
بڑا اثر پڑتا ہے، سیاہ لوگ نہیں آ رہے، ابھی کم آ رہے، اگر 100 کی جگہ 30 آ رہے، 20 آ رہے، اور کیا.
ہندوستان اور پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف جب فوج کی نقل و حرکت میں غیر معمولی اضافہ کیا تو سرحد کے اس جانب وادی نیلم کے لوگوں نے بھی ممکنہ گولہ باری سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ انتظامات بھی کیے ہیں.
نمایاں پاکستانی فنکار علی ظفر، فواد خان، ماہرہ خان اور عمران عباس ان دنوں انڈیا میں فلموں کی شوٹنگ میں مصروف تھے، لیکن بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق انڈیا میں ملنے والی دھمکیوں کے بعد یہ فنکار واپس وطن لوٹنا شروع ہو گئے ہیں. لاہور سے سبا اعتزاز.
بالی ووڈ میں کام کرنے والے پاکستانی فنکار پاکستان واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں. بالی ووڈ میں کام کرنے والے اہم فنکاروں کے ایجنٹس میں سے ایک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی خرابی میں فنکاروں کے ساتھ سب سے برا برتاؤ اس بار کیا گیا. اس ایجنٹ کے مطابق انڈیا میں کام کرنے والے فلمی ستاروں کو ان کی حفاظت کے پیش نظر ملک سے نکلنے کا مشورہ دیا گیا. انہوں نے مزید بتایا کہ انڈین فلمی ستاروں اور پروڈیوسرز پر دائیں بازو کی جماعتوں اور شدت پسند تنظیموں کی جانب سے شدید دباؤ ہے کہ وہ پاکستانی فنکاروں کے ساتھ کام بند کریں.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں پولیس نے مقامی رقاصاؤں اور گلوکاراؤں پر گھروں کے اندر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے پر غیر معینہ مدت تک پابندی عائد کر دی ہے. سوات سے سید انور شاہ.
پابندی سے یہاں مقیم فنکار شدید مالی مشکلات کا شکار ہے. اس حوالے سے گلوکارہ سعدیہ شاہ نے بی بی سی کو بتایا،
مجھے یقین نہیں کہ پھر سوات میں کوئی فنکار رہ جائے گا، پابندی کی وجہ سے یہاں سے سارے فنکار نکل جائیں گے.
اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ دہشت گردی سے متاثرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو گھروں کے اندر نہ لے کر جائے. پولیس کے مطابق فنکاروں کے باہر جانے اور پروگرامات کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے.
افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں افغان اسپیشل فورسز نے 101 افغان قیدیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں طالبان نے قید کر رکھا تھا. ان افراد میں چند سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں. افغان طالبان کے ترجمان نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے. ہلمند میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان صوبے کے اہم مقامات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شدید لڑائی ہوئی تھی. ادھر ایران سے اطلاعات ہیں کہ رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے سابق صدر محمود احمدی نژاد سے کہا ہے کہ وہ اگلے برس ایران کے انتخابات میں حصہ نہ لیں کیونکہ یہ ان کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے ان بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا حکم دیا ہے جو اس پیکجنگ فیکٹری سے منسلک تھے جو رواں ماہ کے آغاز میں آگ لگنے سے تباہ ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ یا انڈس ریور ٹریٹی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سندھ طاس معاہدے کے بارے میں آج آبی وسائل کے اعلی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے عندیہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے اس معاہدے کے سلسلے میں بھارت کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ بھارت میں اڑی کے حملے کے بعد سخت گیر عناصر بھارت سے پاکستان جانے والے دریاؤں کے پانی کا رخ بدلنے پر زور دے رہے ہیں۔ دلی سے شکیل اختر۔
سندھ طاس معاہدے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے اور اس کے قانونی اور دوسری باریکیوں کو سمجھنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی نے آج دلی میں ایک اعلی اختیاراتی میٹنگ کی صدارت کی۔ اطلاعات کے مطابق آبی محکمے کے اہلکاروں سے بات چیت کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مستقبل قریب میں سندھ طاس معاہدے میں کچھ مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ آج کی اس اہم میٹنگ میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت کمار ڈوال اور سیکرٹری خواجہ ایس جے شنکر بھی موجود تھے۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت کشمیر سے گزرنے والے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب کا پانی کسی رکاوٹ کے بغیر پاکستان جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق ان دریاؤں کا 80% پانی پاکستان جاتا ہے۔ اڑی کے حملے کے بعد بھارت میں سخت گیر عناصر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارت ان دریاؤں کے پانی کی روانی کم کرے اور پانی کے بہاؤ کا رخ بدل دے۔ سخت گیر ماہرین اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کو جتنا پانی ملنا چاہیے تھا اس نے اتنا پانی کبھی نہیں لیا اور اب وہ اپنے حصے کا پانی استعمال کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے تلبل نیویگیشن پروجیکٹ کو بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو پاکستان کے اعتراض کے بعد 2007 میں روک دیا گیا تھا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت فوری طور پر ان دریاؤں کے پانی کے بہاؤ یا ان کا رخ بدلنے کا قدم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ پانی جمع کرنے کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ اس طرح کے اقدامات کے لیے کافی وقت چاہیے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر بھارت نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا تو چین بھی تبت سے بھارت آنے والے دریاؤں کا رخ موڑ سکتا ہے یا ان میں پانی کے بہاؤ کو اپنی ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن کشیدگی کے اس دور میں اس معاہدے پر بھی اثر پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جو بھارت اور پاکستان کی جنگوں کے دوران بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
خلاصہ شکیل اختر کی رپورٹ کا یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے انڈس ریور ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی اور اسے تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دراصل ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کے بین الاقوامی ادارے شاہد بھی ہیں۔ اگر پاکستان کے سابق حکمران جنرل ایوب خان کے دور میں 1960 میں ہونے والے اس معاہدے کو بھارت یک طرفہ طور پر تبدیل کرتا ہے تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کیا بھارت ایسا کرنے کا مجاز ہے؟ یہی سوال میں نے بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی سے کیا۔
دیکھیے، یہ ایک تو بہت ہی تفصیلی معاہدہ ہے، بین الاقوامی ٹریٹی ہے، دو ممالک کے درمیان اس کے انیکسچز ہیں، اور اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ ایک ریاست نظر ثانی کر سکے یا کوئی ایک ریاست اسے واک آؤٹ کر سکے۔ इसमें कोई एग्जिट प्रोविजन नहीं है, इनडेफिनेट नेचर की ट्रीटी है जो मुसलसल कायम रहनी है और एक अपर और लोअर राइपेरियन के दरमियान ट्रीटी है। अब अगर इंडिया ये फर्ज करता है कि उसने इस ट्रीटी को रिवोक करना है तो वो दर हकीकत बैन अल-अक़वामी कानून से मुतसादम पोजीशन ले रहा है कि बैन अल-अक़वामी कानून में ये वाजे लिखा हुआ है कि ममालिक ने ट्रीटीज को ऑनर करना है जब वो उसमें एंटर हो जाए। गुड फेथ का तकाजा यही है।
तो क्या माजी में इसी नौयत के मुहिदे को चैलेंज करने की कोई नजीर है जिसे बेस बनाया जा सके?
ना होने के बराबर, क्योंकि जब ममालिक आपस में माहदे करते हैं तो ये जहन में रखिए ये रिजीम स्पेसिफिक माहदे नहीं होते, ये रियासत स्पेसिफिक होते हैं। यानी हुकूमतें तब्दील भी हो जाएं तो ये रियासतों के माबैन होते हैं और जब ये रियासतों के माबैन होते हैं तो इनको आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता एक तरफा तौर पर। और उसका मकसद भी यही होता है कि जब रियासतें पाबंद हो जाती हैं एक दूसरे के साथ तो फिर वो इफाम व तफहीम के साथ इस मामले को आगे बढ़ाती हैं और वाटर फ्लो इंश्योर किया जाता है क्योंकि पानी पर इन्हेसार है लोअर रिपेरियन के पॉपुलेशन का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, तो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट इशू बन जाता है। और अगर इस नौयत की बात की जाए कि इस माहदे को एक तरफा तौर पर रिवोक किया जाएगा तो दर हकीकत ये कहा जा रहा है कि हम पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है हम उसे रोक सकते हैं और रोकेंगे, तो गोया ये एक थ्रेट की सिचुएशन हो जाएगी और एक हॉस्टाइल एक्ट के तौर पर इसको व्यू किया जाएगा,
एक हॉस्टाइल एक्ट के तौर पर देखा जाएगा और अकेला कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। ये दो अगर कलीदी चीजें हैं तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऐसे मुआहिदों की रखवाली करने वाले, अमर बिलाल सूफी साहब, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो इस जबानी जमा खर्च को जाने दें या फौरी तौर पर इससे पहले कि फायर खुले उसकी पेशबंदी रोकथाम करें?
जी, उनकी फर्ज बनता है कि वो जब वो मामलात को देखें कि ऐसे किसी भी रीजन में डेवलप हो रहे हैं, किसी ट्रीटी से कोई मुल्क विदड्रॉ कर रहा है और उस ट्रीटी के विदड्रॉल के नतीजे में पानी बंद होने का खर्चा है, जिसके नतीजे में जिसका पानी बंद होने जा रहा है लोअर रिपेरियन का, वो कोई रिएक्ट कर सकता है, रिप्राइजल कर सकता है, कोई और कोर्सिव एक्शन कर सकता है, तो यकीनन ये इंडिकेशन है कि हालात जो हैं वो दिगरगुं हो रहे हैं और वो इंतहाई संगीन हो रहे हैं किसी खत्ते में। इसको थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी कहा जाता है और यूएन चार्टर में ये अल्फाज दर्ज हैं। गोया जब कोई भी थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी हो तो उस सूरत में सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस को आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर के नीचे ये इख्तियार है कि वो फौरन अस खुद नोटिस लेकर इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाए। साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यही अल्फाज इस्तेमाल हुए उनकी ज्यूरिसडिक्शन में, तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान भी इस तरह के मामले को देख सकते हैं और खुद पाकिस्तान भी इस डेवलपमेंट को यूएन तवज्जो इस तरफ दिलवा सकता है।
तो भारत दूसरी जानिब कश्मीर और जम्मू को इस माहदे से जोड़ रहा है कि उनके लिए बड़े खतरात लाहक हो रहे हैं, सिक्योरिटी का मसला उठा रहा है, तो इसे कानून कैसे देखेगा?
ये कानून इस नजर से देखेगा कि ये आफ्टर थॉट्स हैं, क्योंकि ट्रीटी तो कई डेकेड्स पुरानी है और इस तरह के आर्गुमेंट्स पहले कभी रेज नहीं हुए। और दूसरा ये कि एक्ट अपॉन हो चुकी है, यानी जब माहदा एक्ट अपॉन हो जाए और उसके नतीजे में किसी एक फरीक ने नुकसान जो उस माहदे के नीचे उठा लिया हो तो दूसरा फरीक जो उसके बदले में फायदा देने का पाबंद है वो उसने देना है। यानी कि पाकिस्तान ने तीन दरियाओं का पानी खो दिया, ब्यास का, सुतलज का, रावी का, और वहां पर तो पानी अब ना होने के बराबर है। दरिया के जो पार्ट है उनके बारे में सुना गया है कि वहां लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स बना ली हैं, वो रेगिस्तान के इलाकों में तब्दील हो चुके हैं। सो पाकिस्तान के हिस्से में जो नुकसान आया था वो उसने बर्दाश्त कर लिया, तो अब जब पाकिस्तान का जो फायदा तीन दरियाओं के हवाले से है उसको रोकना जो है वो एक्ट ऑफ होस्टिलिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है। और ये भी जहन में रखिए कि सिर्फ ट्रीटीज इस नौयत की एक हालत में सस्पेंड होती हैं, जब हालत जंग हो फॉर्मल। तो अगर इंडिया ये आर्ग्यू करेगा हम इसको सस्पेंड करते हैं तो ये फर्ज कर रहा है कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान के साथ हम हालत जंग कमेंस कर रहे हैं, तो जाहिर उसके नतायज इंतहाई संगीन होंगे यूएन चार्टर के फ्रेमवर्क में।
लाहौर से ये थे बैन अल-अक़वामी कानून के माहिर अहमद बिलाल सूफी। मैंने सिंतास माहदे पर साबिक इंडस वाटर कमिश्नर मिस्टर जमात अली शाह से भी बात की, जानना चाहा कि सिंतास या इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जो हिस्सा मिला वो कम था, ज्यादा था या मुनासिब था, क्योंकि भारत की मंतिक तो ये है कि भारत ने बड़ी दरिया दिली और सखावत से काम लिया।
دیکھیں جی یہ ایک معاہدہ تھا, یہ ایک معاہدہ تھا ورلڈ بینک نے اس کی دیکھ رہی, اس میں پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بھی اگری نہیں کرتے تھے کہ ہم انڈیا کو پانی دیں گے راوی ستلج اور بیاس کا. لیکن 10 سال ہو گئے یہ معاہدہ یہ بات چیت چلتی رہی اور الٹیمیٹلی ایوب خان جب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو حل کرنا ہے, اور انڈیا بات عدم ہے کہ ہم راوی ستلج اور بیاس کا پانی ہر صورت لیں گے. 26 ملین ایکڑ کی پرپیچوئل فلو ان کو دیا اور اس کے بعد پھر راوی یہ انڈس کے نمبر چناب کا پانی جو ہے ہمارے حصے میں آیا اور وہاں پر بھی ان کو لمیٹڈ یوزیج الاؤڈ ہیں, وہاں پر ان کو پاور بھی الاؤڈ ہے, اسٹوریج بھی الاؤڈ ہے, ایگریکلچر بھی الاؤڈ ہے, ڈرنکنگ واٹر بھی الاؤڈ ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ, بھائی ہم نے 26 ملین پانی آپ کو دینے کے بعد یہ معاہدہ کیا ہے. اب یا تو یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے یہ 26 ملین اگر ٹھیک پانی ہمارے پاس ہوتا تو پھر یہ ڈویژن کر لیتے آپ ریور پھر مختلف دریاؤں میں کتنا لینا ہے, لیکن انڈیا واز ایڈمنٹ یہ پانی ضرور لینا ہے, اگر یہ پانی نہ لیتے تو آج پانی راجستھان میں نہ جاتا. اب اس کے بعد یہ کہنا کسی ہیلے بہانے سے, اور یہ پہلی بار نہیں, انڈیا نے کشمیر کے جو ان کے چیف منسٹر ہوتے تھے شیخ عبداللہ صاحب, اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں, اس کے بعد اندرا گاندھی نے کئی بار کہا, اس کے بعد واجپئی صاحب نے کہا, آج مودی صاحب نے جو بات کی وہ بہت عجیب بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی, جس کا اینڈ یہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ہم یہاں پر عموماً کہتے ہیں کہ پرانی طرح پر جو ہے وہ کام کریں گے.
کیا ماضی میں یہ ہوا ہے کہ پانی روک دیا گیا ہو؟ اگر ہوا تو کب اور کیوں؟ اور پھر اس معاملے کو حل کس طرح سے کیا جاتا رہا ہے؟
ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ پانی کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہو. جو معاہدہ کے تحت پروجیکٹ بنتے ہیں اس میں ٹیکنیکل جو ہے وہ کنسرن ہوتے ہیں, پاکستان کے ریگولیشن ہوتی ہیں وہ کمیشن لیول پر اور پھر گورنمنٹ لیول پر اور کورٹ آف اپوزیشن کے ذریعے حل ہوتے رہے ہیں. اور یہ میرا لیے پہلا موقع ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پی پی کو اپریشیٹ کر کے جو ہے نا اس ہفتے کے آگے ٹیکنیکل کرتے ہیں.
پاکستان سے یہ تھے سابق انڈس واٹر کمشنر مسٹر جماعت علی شاہ. سوال تو یہ بھی ہے کہ انڈس ریور ٹریٹی کے معاملے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ میں نے یہی سوال بھارت کے سابق سفارتکار اور ایسے متنازع موضوعات کے مصنف راجیو ڈوگر سے کیا.
یہ کافی دیر سے انڈس واٹر کا ایشو جو ہے چل رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا جموں کشمیر اسمبلی نے 2003 میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ جموں کشمیر میں پانی کی کمی ہے اور ایگریکلچر سفر کر رہی ہے اور یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی کئی جگہ مشکل ہو رہا ہے. تو اس لیے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر پروویژنز ہیں کم سے کم وہ تو سرکار جو ہے پوری یوٹیلائز کرے. اور یہاں تک وہ ریزولوشن میں کہا تھا بھائی یہ جو ٹریٹی ہے اس کو ریوائز کیا جائے یا ریکنسیڈر کیا جائے. تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے جو ایشو آج اٹھا ہے.
تو میں اصل میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں ڈوگرا جی, اڑی حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک تناؤ کشیدگی ہے, جو تعلقات سمبندھ ہیں وہ تناؤ والے ہیں, دیگر باتیں ہوتی رہیں, لیکن کیا اب زمینی اور فضائی جنگ کے بجائے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو واٹر وار کی دھمکی سمجھا جائے؟
دیکھیے آج جو میٹنگ ہوئی ہے اور جو اس کی خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ بھارت یہ نہیں چاہتا کہ یہ ٹریٹی کینسل ہو یا ریووک ہو یا ایسا کچھ ہو. ایسی کچھ اٹکل لگانا کہ واٹر وار شروع ہو جائے گی یہ غلط ہے. دونوں ملکوں میں میرے کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے پچھلے ہفتے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ریوائز ہونی چاہیے. تو میرے کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ذرا سا اس کے اوپر اگر ٹھنڈے دماغ سے زیادہ سوچیں تو شاید اس بات کی نوبت بھی نہ آئے کہ واٹر وار کی کوئی بات کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو مین مدعا ہے کہ اگر 18 فوج کے لوگ مر گئے ہیں تو ایک دکھ ہوگا, ایک رنج ہوگا. اور جیسے پاکستان نے خود دکھایا تھا امریکہ کے اگینسٹ, آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے جب 17 پاکستان کے سولجرز مر گئے تھے امریکن بومبنگ میں, اور 7 مہینے تو پاکستان نے امریکہ کا راشن پانی افغانستان میں بند کر دیا تھا. تو وہ معاملہ گمبھیر ہے اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ قدم ایسے اٹھائے جائے جس سے ماحول اچھا ہو.
1960 کی اس واٹر ٹریٹی کے سبب بیاس, ستلج اور راوی تینوں پاکستان نے کھوئے. اب وہ ایک بنا معاہدہ ہوا, سارے کے سارے اس پہ وٹنسز بھی ہیں. اب یہ چلا چلا آ رہا ہے, لیکن اس بیک گراؤنڈ میں میں ڈوگرا جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت اس معاہدے کو اس ٹریٹی کو ختم کر کے کیا حاصل کر پائے گا؟
اس میں تھوڑا سا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لا میں ابھی ٹرانس نیشنل ریورز کے اوپر کوئی ٹریٹی نہیں ہوئی ہے, مطلب ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں پانی جانے میں کوئی لا ایسا نہیں ہے جو ٹرانس نیشنل ریورز کے بارے میں بتاتا ہو. دوسرا یہ ہے چین اور ترکی کہتے ہیں کہ واٹرز کے اوپر, ہمارے واٹرز کے اوپر ہماری سوورینٹی ہے, جو ہمارے سے جیسے ترکی سے یوفریٹس اور ٹائگرس جاتی ہیں سیریا عراق میں, تو ترکی میں جتنی پرانی ہزاروں سال پرانے اگریمنٹس تھے اور ریسنٹ اگریمنٹس تھے سب کینسل کر کے اپنا پانی ان کا کم کر دیا. چین اسی طرح پورا سوورن رائٹ کہتا ہے اور جتنا ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے جب مرضی کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ جو واٹر بھارت میں انڈس واٹرز میں الاؤڈ ہے وہ بھی نہیں بھارت ابھی تک یوز کر رہا. تو اگر اس میں باریکی میں جائیں گے تو پاکستان کا نقصان زیادہ ہے, کیونکہ جو اگریمنٹ سائن کیا تھا 1916 میں اس کے مطابق پانی زیادہ اور بھارت کو لینا چاہیے, وہ لے نہیں رہا 1907 سے. دوسری بات یہ ہے کوئی ٹریٹی بائی لیٹرل ایسی نہیں ہے جس کو ریوائز نہیں کیا جا سکتا. سو سوچ اور سمجھ کی زیادہ ضرورت ہے اس میں, ٹھنڈے دماغ کی زیادہ ضرورت ہے بجائے گرم جوشی کے.
تو پوری بات چیت آپ کو راجیو ڈوگرا جی کہاں جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ تھوڑی دیر کی گرم بحث, اس کے بعد سوچ وچار, معاملہ ٹھنڈا یا یہ بڑی بات آ گئی؟
میں دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ پوچھ رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں,
جی جی,
اور دوسرا آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں ہوئی, اور بیک گراؤنڈ یہ ہے جو پوری میں انڈین سولجرز مارے گئے, تو اس کے اوپر تو گرم جوشی وغیرہ اور اس کے بعد بات ختم ہونا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ کافی پٹھانکوٹ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد ادھم پور اور یہ وہ کافی چلتا آ رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو ٹیررزم پہ لگام لگانی پڑے گی. کس طرح لگتی ہے, کون لگاتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ تو حکمران جانے اور آپ کے جو ہیں کنٹرول کرنے والے وہ جانے, پر جب تک یہ فنڈامنٹل چیز میں چینج نہیں آتا تب تک کچھ نہ کچھ ایسا ماحول لگا رہے گا جس میں پریشانی کم ہونے کی جگہ بڑھتی ہے.
یہ تھے بھارت کے سابق سفارتکار اور مصنف مسٹر راجیو ڈوگرا. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71st اجلاس میں خطاب کیا ہے, اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آیا چاہتی ہے. جاپان کہتا ہے کہ اس کے دو جزائر کے قریب چینی فوج کے طیاروں کی پرواز کے بعد جاپانی جنگی جہازوں نے بھی علاقے پر پروازیں شروع کر دی ہیں, اس کی تفصیل بھی ذرا دیر میں, لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاک بھارت تعلقات میں تازہ کشیدگی کے باوجود جنوبی ایشیائی ممالک کے اشتراک سے سارک کا بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پہلا اجلاس ہوا, آج بھارت نے اس میں شرکت کی. اس دو روز کے اجلاس کے انعقاد اسلام آباد میں آج سے ہوا ہے. اجلاس میں بھارت میں انسداد بدعنوانی کے قومی ادارے سینٹرل ویجیلنس کمیشن کے سربراہ شری پریمانشو بسواس شرکت کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر پر جاری پاکستان اور بھارت میں بدترین کشیدگی کے تناظر میں بھارتی وفد کے دورہ پاکستان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اور اب جاپان اور چین کا ذکر. جاپان کہتا ہے کہ اس کے دو جزائر کے قریب چینی فوج کے طیاروں کی پرواز کے بعد جاپانی جنگی جہازوں نے بھی علاقے پر پروازیں شروع کی ہیں, جبکہ چین کا دعویٰ ہے کہ اس کے طیارے جاپانی حدود میں داخل ہی نہیں ہوئے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی. رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
چین اور جاپان کی جانب سے یہ فضائی سرگرمیاں ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہیں جب ایک ہفتہ قبل ہی جاپان نے اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی بحریہ کے ساتھ جنوبی چینی سمندر میں مشترکہ مشقوں میں حصہ لے گا. جاپانی جنگی طیارے جاپانی جزیروں اوکیناوا اور میاکو جیما کے درمیان آبنائے میاکو پر اڑتے دیکھے گئے. ان جہازوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں بمبار اور جاسوس طیاروں سمیت ایک جنگی جہاز بھی شامل تھا. جاپانی حکومت کے ایک اعلیٰ ترجمان یوشی ہیدے سوگا نے ٹوکیو میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا,
جاپان کی حکومت چین کی عسکری نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ سلسلہ پہلے سے زیادہ فعال اور وسیع کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے جزیروں اور سمندری حدود کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور بین الاقوامی اور اپنے دفاع سے متعلق قوانین کی بنیاد پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا سخت جواب دیں گے۔
دوسری جانب چین نے جزائر کے قریب فوجی طیاروں کی پرواز کو معمول کی فوجی مشق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں 40 کے قریب طیاروں نے حصہ لیا، جبکہ چینی طیارے جاپانی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے۔ تاہم جاپان اس واقعے کو چین کی جانب سے فوجی طاقت کا مظاہرہ اور تنبیہ کی صورت میں دیکھ رہا ہے۔ بحیرہ مشرقی چین میں واقع جزائر دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے موجود دفاعی اتحاد کے دائرہ عمل میں آتے ہیں۔ جاپان میں سینگاکو اور چین میں دیاؤشی کے نام سے پہچانے جانے والے ان جزیروں کی ملکیت پر دونوں ممالک کا دعویٰ ہے اور یہ تنازع کی وجہ رہے ہیں۔ کئی دہائیوں تک جاپان دفاعی اعتبار سے اہمیت کے حامل اور ممکنہ طور پر گیس اور تیل کے ذخائر کے حامل ان جزائر کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔
چین اور جاپان کے سرحدی معاملات، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف کانپور میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ 197 رن سے جیت لیا۔ اس طرح اسے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 434 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن مہمان ٹیم میچ کے آخری دن اپنی دوسری اننگز میں صرف 236 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لیوک رونکی اور مائیکل سینٹنر کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمین بھارتی بالرز کا مقابلہ نہ کر سکا۔ لیوک رونکی نے 80 اور سینٹنر نے 71 رنز اسکور کیے۔ روی چندرن اشون نے 132 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی۔ اس طرح انہوں نے میچ میں 10 وکٹیں حاصل کی۔ پہلی اننگز میں انہوں نے 93 رنز دے کر 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے۔ اس میچ میں اشون نے اپنی 200 وکٹیں بھی مکمل کی ہیں۔ یہ ان کا 37واں ٹیسٹ میچ ہے۔ وہ آسٹریلوی لیگ اسپنر کلیری گریمٹ کے 36 ٹیسٹ میچوں میں 200 وکٹیں مکمل کرنے کے بعد سب سے کم ٹیسٹ میچوں میں 200 وکٹیں مکمل کرنے والے بالر بنے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل کل ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ تاہم پاکستان پہلے ہی یہ سیریز جیت چکا ہے۔ اس نے دبئی میں کھیلے گئے پہلے T20 میں 9 وکٹوں سے اور دوسرے میچ میں 16 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستانی ٹیم یہ سیریز جیت کر بھی T20 کی عالمی رینکنگ میں 7ویں پوزیشن برقرار رکھے گی۔ تاہم اس کے اور 6ٹے نمبر کی ٹیم انگلینڈ کے درمیان پوائنٹس کا فرق کم رہ جائے گا۔ اسی طرح ویسٹ انڈیز نے بھی اپنی تیسری پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ یو ایس اوپن چیمپئن سٹین واورنکا کو سینٹ پیٹرسبرگ اوپن کے فائنل میں شکست ہو گئی۔ فائنل میں انہیں جرمنی کے 19 سالہ الیگزینڈر زویریف نے 6-2، 3-6 اور 7-5 سے ہرا دیا۔ دنیا کے عظیم گولفرز میں سے ایک آرنلڈ پامر 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے کریئر میں 90 سے زیادہ ٹورنامنٹس جیتے تھے۔ عالمی نمبر 3 روری مکل روئے نے اٹلانٹا میں ہونے والا گولف ٹورنامنٹ جیت لیا۔
کھیلوں کا حوال، عبدالرشید شکور کی زبانی۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں پاکستان میں پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل اور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کیا اور وہ کر کیا رہی ہے؟ اس پر نہ صرف رپورٹ بلکہ اس کا تجزیہ آنے کو ہے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ اپڈیٹ، نیوز اپڈیٹ۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے۔
انڈین وزیراعظم نریندر مودی نے دارالحکومت دہلی میں چند وزراء اور مشیروں سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ کئی دہائیوں پرانے پانی کے سن تاس معاہدے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنماؤں کی کال پر آج بھی کشمیر بھر میں ہڑتال رہی۔ ادھر اڑی سیکٹر میں بھارتی فوج کا سامان اٹھانے والے دو افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں افغان اسپیشل فورسز نے 101 افغان قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جنہیں طالبان نے قید کر رکھا تھا۔ خلیجی ملک عمان کی عدالت نے ایک اخبار کی بندش کو برقرار رکھا ہے اور اس سے وابستہ تین صحافیوں کو ریاست کو کمزور کرنے کے جرم میں قید کی سزا سنائی ہے۔ اور ایران سے اطلاعات ہیں کہ رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے سابق صدر محمود احمدی نژاد سے کہا ہے کہ وہ اگلے برس ایران کے انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نیوز اپ ڈیٹ آپ کے لیے پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ آج 26 ستمبر ٹھیک ہے، تاریخ میں ہی ایک بہت اہم دن ہے۔ امریکی صدارتی دوڑ کا ایک دلچسپ مرحلہ ہے آج، یعنی انتخابی مہم میں دونوں امیدواروں کے درمیان پہلا ٹیلی ویژن مباحثہ آج ہو رہا ہے۔ یہ ٹی وی ڈیبیٹ دونوں امیدواروں یعنی ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ پارٹی کی ہلری کلنٹن کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں امیدواروں کی کارکردگی کا انتخابی نتائج پر بڑا تگڑا اثر ہوتا ہے۔ آج کی ڈیبیٹ کی تفصیل اور اس کی اہمیت پر امبر خیری کی رپورٹ۔
فری ٹریڈ کین بی ونڈرفل اف یو ہیو اسمارٹ پیپل، بٹ وی ہیو پیپل دیٹ آر سٹوپڈ۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈیز منی، اٹس نائس، آئی ایم ریئلی رچ۔
ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا منہ پھٹ انداز ان کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ بنی ہے، لیکن جب سے ان کی نامزدگی پکی ہوئی ہے ان کے بیانات میں نمایاں فرق آیا ہے اور ان کا رویہ نسبتاً محتاط ہوا ہے۔ لیکن آج کی ٹی وی ڈیبیٹ میں ٹرمپ کس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، ان کی مشیروں کی کیا کوشش ہوگی، کس طرح کی تیاری کروائی گئی ہوگی؟ صحافی اور پارلیمانی امور کی ماہر شازیہ رفیع کہتی ہیں،
مسٹر ٹرمپ جو ہیں ان کو تو جو میرے خیال میں ان کی ٹیم سمجھا رہی ہوگی کہ زیادہ اپنے منہ کو چلنا مت دیں اور الٹی سیدھی باتیں مت کریں، فیکٹس کو ذرا دماغ میں رکھیں، ان کو میمورائز کریں، بیکاز ڈیبیٹ میں اس طرح کی چیزیں بھی چیلنج ہوتی ہیں کہ آپ کی ایکچوئل نالج کیا ہے۔
تو ہلری کلنٹن کی کس طرح کی تیاری ہوگی اور ڈیبیٹ میں ان کی اہم کوشش کیا رہے گی؟
And I know I'm not a natural politician and I know that it sometimes is more difficult to navigate through the politics and the campaigning than I wish it were.
مسز کلنٹن کے لیے جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلی فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ کے لیے، اور اس ملک میں کبھی عورت نہیں آئی اس پوزیشن میں۔ یہاں پہ ایکچولی کنزرویٹزم دوسرے ممالک سے زیادہ ہے عورتوں کے خلاف، حالانکہ ویسے بڑی لبرل کنٹری ہے ایک لحاظ سے، لیکن پالیٹکس میں عورتوں کا رول اس لیول پہ نہیں آیا کبھی۔ سو وہ کافی سنجیدہ قسم کی کینڈیڈیٹ ہیں اور بڑی ایجوکیٹڈ، اینالیٹیکل۔ کبھی کبھی ان کا جو ٹیلی ویژن پہ ان کی امپریشن یہ پڑ جاتا ہے کہ جیسے استانی ہیں، تو ان کو میرے خیال میں تیاری جو ہے وہ اس انداز سے کی جا رہی ہوگی کہ ان کو اپنے آپ کو ذرا لائکیبل بنانا ہے۔
ٹی وی پر نشر ہونے والے ایسے مباحثوں کا امیدواروں کی مقبولیت اور پھر انتخابی نتائج پر بھی اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال تو ہمیں ملتی ہے 1960 کے امریکی صدارتی انتخاب میں، جب مقابلہ جان کینیڈی اور رچرڈ نکسن کے درمیان تھا۔ امریکی سیاسی امور کے مبصر ڈاکٹر احسان احراری بتاتے ہیں،
وہ جو ایک ڈیبیٹ کینیڈی اور نکسن کی ڈیبیٹ تھی، اس کے تعلق سے یہ لکھا جاتا ہے کہ جو جن لوگوں نے ٹی وی پہ اس ڈیبیٹ کو دیکھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کینیڈی جیت گیا، اور جن لوگوں نے ریڈیو پہ سنا اس کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نکسن جیت گیا۔ اور صحیح معنوں میں جو ہے نکسن نے کوئی اس پہ کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، مگر کینیڈی نے جو ہے شیو وغیرہ کیا ہوا تھا، میک اپ ہیوی میک اپ لگایا ہوا تھا، وہ تو بہت ہی ریسٹڈ نظر آ رہا تھا وہ، اور نکسن جو ہے اس نے یونیک شیڈو، اس کی داڑھی جو ہے تھوڑی بڑی ہوئی تھی، حالانکہ بیچارے نے شیو کیا تھا صبح میں، مگر چاند تک اس کو شیو غائب ہو گیا اور داڑھی بڑی ہوئی تھی اور کچھ نروس نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ڈیسائسو فیصلہ لوگوں کا، یہ ایکسپرٹس کا یہ ہے کہ ٹی وی نے جو ہے کینیڈی کو سائڈ دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس تمام ڈیبیٹس جو ہوئی وہ ٹیلی ویژن کے پر ہوئی، ٹیلی ویژن کا دور آ گیا۔
ٹیلی ویژن کا دور آ گیا، تو کیا واقعی ٹی وی مباحثوں کا انتخابی نتائج پر اتنا اثر ہوتا ہے؟ شازیہ رفیع کہتی ہیں
ان کا کافی انفلوئنس ہوتا ہے خاص طور پہ امریکہ میں جہاں پہ کافی حد تک الیکشن جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہی لڑی جا رہی ہے. انفیکٹ یہاں پہ جو الیکشن میں کیمپین فائنینس اور پیسے ریز کیے جاتے ہیں وہ بھی ٹی وی کے ایڈز اور ٹی وی کی ڈیبیٹس اور ٹی وی کے اوپر جو الیکشن کا کام ہو رہا ہے اسی کے لیے ریز کیے جاتے ہیں. سب سے بڑا خرچہ جو ہے الیکشن میں وہ اس طرح کی پبلک ریلیشنز کا ہی ہے, تو ان کا کافی امپیکٹ ہوتا ہے.
لیکن اس مرتبہ ایک پہلو اور بھی ہے, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. دونوں پارٹیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد اسٹیبلشمنٹ مخالف جذبات رکھتے ہیں.
دیکھیں ہر الیکشن میں جو بڑے ڈائی ہارڈ ریپبلکن ہیں یا ڈائی ہارڈ ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے تو اپنی رائے بدلنی نہیں ہے ڈیبیٹ کی وجہ سے, جس وجہ سے وہ اس پارٹی کے ممبر ہیں انہوں نے اس کی بیسس پہ ووٹ دیں. لیکن ایک سمجھے مائنورٹی پرسینٹیج ہوتی ہے دونوں سائڈز کی جو کہ انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں, اور ان کی رائے جو ہے افیکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کسی وجہ سے شاید جس طرح یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ برنی سینڈرز کے ووٹرز تھے اور ان کو ہلری کلنٹن بہت اسٹیبلشمنٹ کی کینڈیڈیٹ لگتی ہیں, فرسٹ لیڈی رہ چکی ہیں پھر سینیٹر رہ چکی ہیں, تو ان کو وہ نظر آتا ہے کہ یہ اسٹرکچر کے اندر انوالوڈ ہیں. جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ریپبلکن پارٹی کے وہ مسٹر سینڈرز کی طرح آؤٹ سائڈ دا پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس وقت کچھ ووٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ پوری اسٹیبلشمنٹ سے خفا ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی باہر آؤٹ سائڈ دا باکس کینڈیڈیٹ آئے. دونوں پارٹی کی مین اسٹریم جو ہیں ان سے خفا ہیں.
ڈیبیٹ کے حوالے سے کون سے امیدوار کی پوزیشن بہتر دکھائی دے رہی ہے اس وقت؟ ڈاکٹر احسان اراری کی رائے ہے کہ
اگر ڈیبیٹ سبسٹینٹیو ہوئی, اگر ایشوز ڈسکس ہوئے, پالیسیز ڈسکس ہوئی ان ڈیٹیل میں, تو ہلری جیت جائے گی. اس واسطے جو پالیسی ایکسپرٹ ہے وہ اور بہت ہی اسمارٹ کینڈیڈیٹ ہے, اس میں اس کی اسمارٹنیس میں ذرا سے بھی شائبہ نہیں ہے. عورت مرد یہ سب ریلیونٹ ایشوز ہیں. اگر ڈیبیٹ جو ہے پالیسی کی طرف اگر ٹرمپ نے اپنی کوششوں سے اس کو ہٹا دیا تو ٹرمپ کے جتنے امکانات زیادہ ہیں. اس واسطے کہ وہ لڑاکو قسم کا ڈیبیٹ ہے, وہ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کا رخ کدھر جائے گا.
اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں ٹی وی ڈیبیٹس کا اثر کتنا کچھ ہوگا؟ شازیہ رفیع کہتی ہیں
ان چیزوں کا اثر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آئی مین فیکٹس کے لحاظ سے, انالیسس کے لحاظ سے مسز کلنٹن جو ہیں ان کو تو بہت ایکسپیرینس ہے. ٹرمپ کو کافی پڑھائی کرنی پڑے گی ڈیبیٹ کے لیے. لیکن میڈیا کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا وہ ٹرمپ کو زیادہ آتا ہے. وہ جو ہے مذاق میں چیزوں کو الٹا بھی کر سکتا ہے.
بیان بازی اور سخت الزامات اس مہم کا حصہ بن چکے ہیں, تو اس ڈیبیٹ میں بدمزگی اور تلخ کلامی پر اترنے کے امکانات کیا ہیں؟ شازیہ رفیع کہتی ہیں
وہ فائر ورکس تو ہوں گے, بیکاز ایک تو یہ ہے کہ مسز کلنٹن بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی بڑی اسٹرانگلی ہیلڈ پوزیشنز ہیں, لبرل پوزیشنز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ان کی بھی بڑی اسٹرانگلی ہیلڈ کنزرویٹو پوزیشنز ہیں اور وہ کافی بدتمیز آدمی بھی ہیں, وہ فائر ورکس تو ضرور ہوں گے.
تو پھر ذاتیات پر اترنے کا خدشہ ہے؟ ڈاکٹر احسان احراری کہتے ہیں
اس کا ہونے کے چانسز ہیں, میں سمجھتا ہوں. اس لیے ہے کہ اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے ٹرمپ کا میڈیا میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے اس طرح کی حرکتیں, مگر اس کو اگر کسی بات پہ غصہ آ گیا, اگر کنفرنٹیشن موڈ میں آ گیا تو اس کو روکنا مشکل ہوگا. تو اس میں جو ہے ہلری کو نقصان ہوگا, مگر اس کے صحیح معنی میں اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جو دا نائٹ آفٹر جو انالیسز ہوتی ہے اس میں جو ہے اگر ڈیبیٹ کا پرفارمنس کسی کا تھوڑا سا کم رہا, کسی کا تھوڑا سا زیادہ رہا, تو اس کا جو ہے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. جو انالیسس جو ہوتی ہے اس میں کینڈیڈیٹس کی بڑی خرابی کر دیتے ہیں, بڑی دھنائی کر دیتا ہے یہاں کا میڈیا.
تو کیا مباحثے کے بعد کے یہ تجزیے اور جائزے اتنے ہی اہم ہوں گے جتنے ڈیبیٹ میں امیدواروں کی کارکردگی؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟
بے حد امپورٹنٹ ہے. اور ڈیبیٹ میں کس کینڈیڈیٹ نے سچ کہا, جس کینڈیڈیٹ نے جھوٹ کہا, تو یہ پینس آن فائر ایک پروگرام ہے, مطلب لائر پینس آن فائر. وہ پینس آن فائر جو اس کی جو ہے انالیسس ہوتی ہے, اس کا اسسمنٹ ہوتا ہے, تو اس حساب سے جو ہے دا نائٹ آفٹر جو بہت اہم انالیسس ہوتی ہے.
تو کیا یہ ڈیبیٹ اور پھر اس کی ریٹنگ یہ سب امریکہ کی صدارتی دور میں فیصلہ کن ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر احسان احراری کہتے ہیں
نہیں یہ ضروری نہیں ہے لیے کہ تین ڈیبیٹ ہے نا تو پہلی ڈیبیٹ کے بعد جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہوگا جو کینڈیڈیٹ کے تعلق سے کہا جائے گا وہ ڈیبیٹ میں اس کا پرفارمنس اچھا نہیں رہا وہ کوشش کرے گا کہ وہ ایڈجسٹ کرے کچھ اپنے سٹائل کو اور ماڈریٹر جو ہے پہلا ماڈریٹر جو پرفارمنس ہے اس کو دوسرے ماڈریٹر پڑھے گا دونوں دوسرے اور تیسری ڈیبیٹ کے ماڈریٹر سے پڑھیں گے اور حتی الامکان کوشش یہ کریں گے کہ وہ اسی غلطیوں کو جو ہے نا دہرائیں وہ لوگ اب سوال یہ ہے کہ پہلی ڈیبیٹ کا ماڈریٹر کتنا جو ہے پرو ایکٹیو رہے گا میں سمجھتا ہوں یہ جو پہلی ڈیبیٹ کا جو ماڈریٹر ہے وہ تھوڑا سا اسے جنٹلمین لائک آدمی بہت ہی سمجھدار آدمی ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ کوشش کرے گا کہ وہ انٹرپٹ نہ کرے ڈیبیٹ کو تو یہ ہو سکتا ہے ٹرمپ اس کو ایکسپلائٹ کرے ٹرمپ ٹہرا ابھی سے کہہ رہا ہے اس کو اندازہ ہے کہ اس کو موقع نہیں ملے گا ہلری کی نیم کالنگ کرنے کے لیے ہلری کی جو ہے پرسنل کرٹیسزم کرنے کا ذاتی تنقید کرنے کا معاملہ وہ کوشش کرے گا کہ پرسنل اٹیک کی مگر اگر ماڈریٹر نے زیادہ پریس کیا اس کو تو یہ کہے گا وہ کہ دیکھیں یہ میرے خلاف ہے ابھی کہہ رہا ہے وہ ماڈریٹر میرے خلاف ہیں یہ تمام پہلے سے سازش ہے یہ سازش کی بات کر رہا ہے وہ ابھی سے تیاری کر رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشن لو کرے لوگوں کی وہ
صدارتی امیدواروں کے درمیان تین مباحثوں میں سے پہلی ٹی وی ڈیبیٹ آج ریاست نیو یارک کی ہوفسٹرا یونیورسٹی میں ہوگی اور اس کے ماڈریٹر این بی سی کے اینکر پرسن لیسٹر ہولٹ ہوں گے دوسری ڈیبیٹ 9 اکتوبر کو اور آخری 19 اکتوبر کو ہوگی الیکشن کی تاریخ 8 نومبر ہے توقع کی جا رہی ہے کہ آج کی ڈیبیٹ خاصی دلچسپ رہے گی کیونکہ پالیسی پر بات ہو یا نہ ہو تماشے اور ڈرامے کا بہرحال امکان ضرور ہے عمبر خیری بی بی سی نیوز
امریکی صدارتی انتخابات اسٹیج تیار 3 بحثیں ہوں گی اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی عمبر خیری نے تو چلیں واشنگٹن چلتے ہیں وہاں پر ہمارے نمائندے برجیش اپادھیائے ہیں برجیش کیا کہیے گا آج کی تیاریاں مکمل کیسا ماحول ہے کیا ہو رہا ہے
بالکل شفیع صاحب پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نیو یارک میں وہیں پر موجود ہوں جہاں یہ ڈیبیٹ ہونے کو ہے اب سے تقریباً 9.5 گھنٹے کے بعد اور جیسا کہ امبر کی رپورٹ میں آپ سن رہے تھے بالکل جیسے لگ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا سیاسی تماشا یہاں ہونے جا رہا ہے اندازہ ہے کہ کم سے کم 10 کروڑ امریکی اس مقابلے کو دیکھیں گے اور امیدواروں کو پرکھیں گے قریب 6 حصے میں اس ڈیبیٹ کو بانٹا جائے گا 15-15 منٹ کے اور اس میں 2-2 منٹ ہوں گے امیدواروں کے پاس پہلے جواب دینے کے لیے اور اس کے بعد اگر دوسرے امیدوار نے کچھ ایسی بات کہی جس پہ وہ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 بجے کے آس پاس سے ہی یہاں ہم لوگوں کو پورا سیکیورٹی کی اتنی کڑی ہے کہ سارا جو سامان اندر لے جانے کے لیے دن مطلب یعنی کہ ڈیبیٹ سے تقریباً 6 گھنٹے پہلے اندر سامان لے جانا ہوگا اور جو ایک تازہ سروے آیا ہے اس کے مطابق 80% لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کی وجہ سے ان کے فیصلے پر اثر نہیں ہونے جا رہا لیکن پولنگ سرویز میں کلنٹن اور ٹرمپ کے بیچ کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے ہلری صرف 2 پوائنٹ آگے ہیں ٹرمپ سے اور ڈیبیٹ کے بعد تھوڑا بہت بھی اتار چڑھاؤ دونوں ہی امیدواروں کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول یہاں بنایا ہوا ہے سبھی بڑے بڑے ٹی وی نیٹورکس نے اپنے یہاں پر پلیٹ فارم ٹھیک ڈیبیٹ وینیو کے باہر میں لگا لیے ہیں اور لگاتار اس کا تجزیہ چل رہا ہے جو اسپن ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہر کیمپ کے ان کے وہ آ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کے امیدوار کی کیا خاصیت ہوگی لوگوں کو کیا سننا چاہیے اس ڈیبیٹ میں تو کافی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزیدار مقابلہ ہونے جا رہا ہے
تو جیسا کہ آپ نے بتایا برجیش اپادھیائے اچھا کہ میری تصویر ہی کر دی آپ نے کہ نیو یارک میں آپ واشنگٹن میں نہیں ہیں لیکن جیسا آپ نے کہا کہ 10 کروڑ دیکھیں گے ٹی وی پر 6 حصوں میں تقریر بٹے گی ہر کینڈیڈیٹ کی لیکن 80% نے اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے وہ ہٹیں گے نہیں بٹیں گے نہیں تو ایسی کیا چیز ہے جو ان کو وہاں سے ہٹا سکتی ہے یا بانٹ سکتی ہے
دیکھیں اگر ہلری کلنٹن کی طرف کی بات کریں تو ان کی کوشش ہوگی یہ دکھانے کی کہ ٹرمپ بھروسے کے قابل نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ چاہیں گے کہ بحث میں پالیسیز کی بات ہو اور ان کا جو لوگ بات کرتے ہیں کہ بالکل وہ لگتا ہے جیسے کہ ایک روبوٹک پرفارمنس ہوتی ہے تو وہ لگے گا کہ وہ تھوڑا سا ایک کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گی ٹرمپ 17 امیدواروں کو دھول چٹا کر یہاں تک پہنچے ہیں اور اندازہ ہے کہ وہ جب اگر ہلری حملہ کرتی ہیں تو وہ اسی انداز کو دہرائیں گے انہوں نے یہ بات ایک بیان میں کہا بھی ہے کہ if she respects me, I'll respect her. نہیں تو پھر ٹرمپ کے پورا پرائمریز کے جو ڈیبیٹس ہیں اس میں وہ سیدھا حملہ کرتے ہیں جو ان کے خلاف اگر ان پر کسی طرح کی کوئی بات کرتا ہے لیکن ان کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ امریکہ کو دکھائیں کہ وہ ایک عام سیاست دان نہیں ہے मुल्क को एक नए डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार, हिलरी क्लिंटन ने जबरदस्त तैयारी की है ये तो पता चला है, उन्होंने एक मॉक इंटरव्यूज में ट्रंप की तरह ही किसी को उसको किरदार अदा करने के लिए कहा है और उस पर तैयारी की है, लेकिन ट्रंप के कैंपेन के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है और कुछ उसी अंदाज में जा रहे हैं जैसे रोनाल्ड रेगन जाया करते थे कि अपने सपोर्टर्स की रैली एड्रेस करके जोश में भर के तब वो डिबेट में उतरते थे।
ब्रजेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
रईन यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
मुशायरों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना दीजिए।
और आइए आप चलते हैं न्यूयॉर्क, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 71वां सालाना इजलास हो रहा है। वहाँ से सहाफ़ी सलीम रिज़वी बराए रास्त सैरबीन में शामिल हो रहे हैं। सलीम रिज़वी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने तकरीर की है, क्या क्या कहा?
जी, आज भारतीय वजीर आजम सुषमा स्वराज, माफ कीजिएगा, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने जो 71वें इजलास से खिताब कर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान पर ज्यादातर निशाना लगाया और उनको बहुत सख्त अल्फाज में तुर्की बदुर्की लग रहा था जैसे कि जवाब दे रही थी वो पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के खिताब पर। और उन्होंने उनका कहना था कि आप पाकिस्तान ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको वो हमेशा रहेगा, और ये कि पाकिस्तान को ये ख्वाब भूल जाना चाहिए पाकिस्तान को कि वो दहशतगर्दी के इस्तेमाल करके कुछ जमीन हड़प लेगा। तो इस तरह के बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये उनका इशारा था कि भाई बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी जो है वो बदतरीन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने ये कहा कि सबको मुतवज्जे करके कि UN मेंबर्स जो है इकट्ठा हो जाए और दहशतगर्दी से लड़ाई लड़ें और जो मुल्क इसका इस्तेमाल करते हैं उस मुल्क को अलग थलग करने के लिए काम करें।
तो सुषमा स्वराज ने ये तो पाकिस्तान से मुतालिक कहा, बाकी और किन मौजूदात पर उन्होंने क्या कहा?
जिनका ये एक और कन्वेंशन के बारे में भी बात कर रही थी वो कि UN कन्वेंशन जो इंटरनेशनल टेररिज्म पर यानी जो एक आलमी कानून की बात चल रही है कि जो बैन अल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी होती है, तो उस सिलसिले में भी उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशन जल्द से जल्द ले आना चाहिए और अडॉप्ट करा जाना चाहिए। इसको 1996 से 20 साल के करीब गुजर चुके हैं तो अब वक्त आ गया है। इसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की और UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें रिफॉर्म्स की बात की कि भाई इनमें इस्लाहात होनी चाहिए। आपको मालूम है कि भारत जो है वो चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको भी एक सीट मिले। तो इस तरह के उन्होंने बातें और भी की हैं दहशतगर्दी के अलावा मौजू पर और पीस कीपिंग, उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका भी हवाला दिया उन्होंने।
न्यूयॉर्क से सलीम रिज़वी, बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान में पुलिस मुकाबलों में मावरा अदालत कत्ल और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में पुलिस के निज़ाम की खराबियों की निशानदेही समेत असलाहत की तजावीज़ भी दी गई। इस्लामाबाद से शुमाइला खान।
कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक रखने वाली सईदा सरबाजी के शौहर, भाई और बेटा मुख्तलिफ सालों के दौरान लापता हुए और फिर बाद में उनकी लाशें मिली, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें हर बार इन वाकयात की FIR दर्ज कराने में मुश्किलात पेश आईं और सिफारिश से काम लेना पड़ा।
सबसे पहले तो हम FIR दर्ज करवाने गए थे, मेरे मामू के बेटे, मेरे चाचा के बेटे, तो उन्होंने FIR दर्ज करवाने से मना कर दिया पुलिस वालों ने। फिर तीसरी दफ़ा मैं गई, जैसे थाने में मेरे भतीजा गया, मेरा मामू का बेटा गया, फिर ह्यूमन राइट्स वालों के पास मैं गई, मैं और मेरे मामू का बेटा हम लोग गए, तो उनसे हमारी बात हुई। उसने कहा कि मैं अभी लेटर लिखता हूँ, تمہارے جانے سے پہلے ہی دیکھ لینا, وہ ایف آئی آر درج کر لیں گے.
پاکستان کے چار میں سے تین صوبوں سندھ, پنجاب اور بلوچستان میں پولیس نظام سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ میں پولیس کے نظام میں بدعنوانی اور بدسلوکی یا تھانہ کلچر پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ادارے کی یہ رپورٹ 30 سے زیادہ پولیس افسران کے انٹرویو سمیت پولیس کے مظالم کا شکار پولیس کی زیادتیوں کے عینی شاہدین کے 50 سے زیادہ انٹرویوز پر مبنی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکمراں اشرافیہ کمزور اور بے بس افراد کے خلاف اکثر ایف آئی آر کو جبر کے آلے کے طور پر استعمال کرتی ہے اور اسی وجہ سے عوام پولیس پر اعتماد نہیں کرتی. میں نے اسلام آباد میں لوگوں سے بات کی اور ان سے جاننا چاہا کہ آیا انہیں پولیس پر کتنا اعتماد ہے.
ویری آنیسٹ, ایسا لگے گا تو نہیں کہ پولیس ہماری مدد کرے گی, لیکن آج کل جو لوگوں کے حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ پریفر یہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جائے جائے, خود ہی انٹرنلی طور پہ اپنے معاملات کو جو ہے حل کر لیا جائے.
غریب آدمی پہلی بات تو ہے جانے سے ڈرتا ہے, اگر وہ بیچارہ چلا جائے اس کی کون سنتا ہے.
پہلے پولیس والے کرتے, اس کے بعد جو تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے وہ عدلیہ میں ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو کسی بھی ایک عام آدمی کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے, کسی بھی ادارے پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے.
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق کئی سینئر پولیس افسران نے کھلے عام اعتراف کیا کہ جونیئر افسران پولیس مقابلوں میں ملزم کو ہلاک کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی سالانہ رپورٹ برائے 2015 کے مطابق پاکستان میں سینکڑوں افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. پنجاب میں ایسے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ تھی, جبکہ شہروں میں کراچی سر فہرست تھا. میں نے سابق انسپیکٹر جنرل سندھ شعیب سڈل سے پوچھا کہ آخر پاکستان میں پولیس مقابلے ہوتے کیوں ہیں اور کیا اس میں اعلیٰ افسران کی منشا بھی شامل ہوتی ہے.
ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں کہ جن میں نالج میں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یو نو اگین ہمارے جو سسٹم کے پرابلمز ہیں, جو ہارڈنڈ قسم کے کرمنلز ہیں ان پہ کوئی ایویڈنس نہیں دے رہا, یا وہ جو گواہ ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں, تو وہ ایک عجیب قسم کا وہ پھر ماحول بن جاتا ہے کہ اب اس میں وے آؤٹ کیا ہے.
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں پولیس کو درپیش مشکلات کا ذکر بھی کیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس سے بڑھتے مطالبات کی وجہ سے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. معمول کے فرائض کے ساتھ ساتھ حکومت نے مسلح شدت پسند گروہوں اور ہتھیار اور منشیات کی تجارت سمیت زمینوں پر قبضے جیسے منظم جرائم سے لاحق خطرے اور تشدد سے نمٹنے کا بوجھ بھی پولیس پر ہی ڈال دیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ دوران حراست یا پولیس مقابلے میں ہونے والی ہر ہلاکت کی رپورٹ درج کی جائے اور آزادانہ تحقیقات کی جائے. اس طرح ہلاک ہونے والے ہر فرد کا پوسٹ مارٹم ضرور کیا جائے اور اس کی رپورٹ لواحقین کو فراہم کی جائے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پولیس کے ضابطہ کار میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی روک تھام سے متعلق شقیں شامل کی جائیں. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
پاکستان میں حکومت میں قائم انسانی حقوق کی وزارت کے سیکرٹری ندیم اشرف کہتے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلوں اور زیر حراست ہلاکتوں اور تشدد کو روکنے کے لیے ملک میں قوانین موجود تو ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد میں مشکلات پیش آتی ہیں. ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے ان سے ہیومن رائٹس واچ کی اسی رپورٹ کے تناظر میں انٹرویو کیا, پوچھا کہ پولیس کو ان غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے سے روکنے کے لیے حکومت کے پاس کیا کوئی نظام ہے.
جب بھی کسٹوڈیل کوئی کلنگ یا ہلاکت ہوتی ہے تو اس وقت قانون کے تحت جو اس ضلع کے ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے وہ ایک جوڈیشل انکوائری کرواتے ہیں, تو اس کے مطابق جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نتیجے پر جوڈیشل آفیسر پہنچتے ہیں کہ یہ مرڈر ہے یا قتل کیا گیا ہے کسی کو, تو کاروائی کی جاتی ہے اس قانون کے تحت.
کتنے پولیس افسر ہیں جن کے خلاف اس طرح سے کاروائی کی گئی ہے, کوئی نام کوئی نمبرز کچھ بتا سکتے ہیں؟
نمبرز تو میں ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ فریکوینٹلی یہ چیز پروسیس ہوتی ہے. اس میں قانون میں ایک جرم ثابت ہو گیا کسی خلاف تو اس میں کاروائی ہوتی ہے, کیس رجسٹر ہوتے ہیں.
لیکن وہ کیس رجسٹر کرنے والے بھی وہی ان کے پیٹی بھائی ہوتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرنے والے بھی وہی پیٹی بھائی ہوتے ہیں, وہاں پہ انصاف کا حصول کیسے ممکن بنائیں گے؟
دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ واقعی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جہاں پولیس نے ہی خود ہی مدعی بننا ہے اپنے ہی شاید ان کے جو کو ورکرز ہیں یا اور کولیگز ہیں ان کے خلاف, لیکن یہ سلسلہ تو اب ایک سیپریٹ پولیس فورس تو نہیں بنائی جا سکتی, تو جو سینئر افسران ہیں پھر ان کا فرض آتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ انویسٹیگیشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہو.
لیکن معذرت کے ساتھ سر دو باتیں, ایک تو یہ کہ جو سینئر آفیسرز کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بھی ممکن ہے کہ انہی سینئر آفیسرز کی ایما پہ وہ سب تشدد بھی ہوا ہو اور وہ جعلی پولیس مقابلہ بھی ہوا ہو. دوسرا یہ کہ جو مدعی کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو وہ ملزم ہیں یا وہ حوالات میں ہیں یا وہ مارے جا چکے ہیں, وہ کہاں سے پرسو کریں گے؟ اور ایک پولیس افسر کے خلاف ایک غریب مدعی جو ہے وہ کیسے کیس فالو کرے گا؟
نہیں نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں حقیقت بھی ہے, لیکن اس میں صرف جو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک جوڈیشل انکوائری کا جو میں نے ذکر کیا, جوڈیشل انکوائری پولیس آفسر نہیں کرتے.
زیادہ تو بہت کم ہوتی ہے جوڈیشل انکوائری, کیونکہ نوبت تو بہت کم آتی ہے.
جب بھی کسٹوڈیل ڈیتھ ہوتی ہے جوڈیشل انکوائری لازمی ہوتی ہے, اٹس پارٹ آف لا.
آپ انسانی حقوق کی وزارت کے سیکرٹری ہیں, سربراہ سمجھ لیجیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا ہے؟
امپلیمنٹیشن میں کئی بار اتنی فورسفل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے, تاکہ جو بھی جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ اسے جرم سے نکل نہ سکے. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا, زیادہ مانیٹر کرنا پڑے گا, اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں. ہمارے کمیشن بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کمیشن بنایا ہوا ہے ہیومن رائٹس کا. اسی طرح ابھی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیومن رائٹس کمیٹیز بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ جلدی نوٹیفائی ہو جائیں گی. تو ان میں مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی ایسی وائلیشن ہو, ایک آلٹرنیٹ فورم بھی ہم ان کو دے دیں گے لوگوں کو کہ یہ اگر ہوا ہے تو وہ خود تحقیق کریں اور اس کو جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ان کو سزا ملے.
وفاقی حکومت کی انسانی حقوق کی وزارت کے سیکرٹری مسٹر ندیم اشرف آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ میں تعاون کرنے والے وکیل سروپ اعجاز سے میں نے بات کی, اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا نہ ذکر ہے نہ ہی کوئی جائزہ, بھلا ایسا کیوں؟
اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو اس وقت حالات ہیں اور وہاں پہ جو پولیس کے ڈیمانڈ ہے جو رول پرفارم کرنے کی, وہ شاید مختلف ہے باقی وہ سے, اور شاید اگر صوبوں کا موازنہ کرنا, ایک مقصد تو اس ایکسرسائز کا یہ بھی تھا کہ ہم یہ پولیس کا ایبیوز اور ریفارم دونوں کے لیے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا ریکمنڈیشن کی جا سکتی ہیں. تو ہمیں یہ لگا کہ خیبر پختونخوا پہ ہمیں ایک الگ کام کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ جو پولیس پہ کا ڈیمانڈ ہے خاص طور پہ انسرجنسی یا ٹیررزم کے حوالے سے, وہ جو رول ان کا ہے وہ شاید کوالیٹیٹیولی فرق ہے, بہت بنیادی طور پہ فرق ہے. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے خیبر پختونخوا کی پولیس کے بارے میں کنسرن نہیں ہے, یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ ابیوزز نہیں ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے. ہمارا صرف یہ نظریہ تھا کہ شاید وہ کیونکہ حالات مختلف ہیں.
اس رپورٹ میں سر نئی کیا بات ہے؟ ایسی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا؟ نئی بات میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس رپورٹ میں کیا ہے؟
ایک تو یہ رپورٹ یہ کرتی ہے کہ پاکستان میں جو بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس ماورائے عدالت قتل بھی کرتی ہے, پولیس تشدد بھی کرتی ہے, لوگوں کو ہراساں بھی کرتی ہے, تو ایک تو کوشش ہماری یہ تھی کہ انہیں ایکچوئل کیسز میں اس عمومی بات کو ہم پرٹیکولر کیسز کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکیں, ایک تو یہ تھی. دوسرا ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صرف خالی پولیس کی جو وائلیشن ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنا تو بہت اہم بات ہے, پر اس کے علاوہ ایک بڑا کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر یہ پولیس آپریٹ کرتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا اس رپورٹ میں کہ جو پولیس پہ جو پریشر ہے, جس طرح کافی ابیوزز کرنے کا, تشدد کرنے کا, کئی دفعہ ماورائے عدالت قتل کرنے کا, وہ آتا ہے لوکل پولیٹیکل ایلیٹ سے, جو وہاں کئی دفعہ سیاسی کئی دفعہ حکومتی جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے پریشر آتا ہے. تو ہم نے ایک قسم کا پولیس کا موقف بھی اس میں بہت ڈیٹیل میں لینے کی کوشش کی, جہاں پہ ہم سینئر پولیس افسران کے ساتھ, جونیئر پولیس افسران کے ساتھ, آئی جی سے لے کے محرم تک ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ہم نے کہا آپ پہ یہ الزامات ہیں, یہ الزامات کوئی بہت کریڈیبل ہے, اور آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اسٹڈی پہلے, جس میں دونوں جو تھی پورا کانٹیکسٹ, پورا نظام, جو اسی لیے جیسا رپورٹ کا نام دس کروکڈ سسٹم ہے, کہ یہ نظام جو ہے یہ انیبلنگ انوائرمنٹ دیتا ہے.
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے معاون اور وکیل یہ تھے سروپ اعجاز. چند سیکنڈ ملے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر خبر آئی ہے کہ سینٹ پہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے بل پر حکمراں جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ بل غور و خوض کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے. سربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھیں عنبر خیری, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے نک رینڈل. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی.
انڈین وزیراعظم نریندر مودی نے دارالحکومت دہلی میں چند وزراء اور مشیروں سے ملاقات کی ہے, جس میں پاکستان کے ساتھ کئی دہائیوں پرانے پانی کے سن تاس معاہدے کا جائزہ لیا گیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنماؤں کی کال پر آج بھی کشمیر بھر میں ہڑتال رہی. پاکستان کے ایوان بالا میں پینما لیکس کی تحقیقات کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے بل کو غور و خوض کے لیے قانون اور انصاف کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے. سعودی عرب میں خواتین نے مردوں کی سرپرستی کے نظام کو ختم کرنے اور اسے حکومت کے سپرد کرنے کی ایک درخواست جمع کروائی ہے, جس پر 14,000 سے زائد خواتین نے دستخط کیے ہیں. اور ایران سے اطلاعات ہیں کہ رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے سابق صدر محمود احمدی نژاد سے کہا ہے کہ وہ اگلے برس ایران کے انتخابات میں حصہ نہ لیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.